الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عزيز ساتھیوں بعد اخوان نے بات ظاہر کی ہے کہ جو یہ مبارک مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت خدیب بن حارث اس میں ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے لوگوں کے درمیان سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے. ذرا غور کریں گے میری بات پر کہ جب کوئی قوم کسی قوم کے لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان کے درمیان سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے اور وہ سنت اس وقت تک ان کے درمیان واپس نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ لوگ اس دیار کو چھوڑ دیں. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان بہت سے امور سے متعلق بہت سی ایسی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں اور سنتوں نے ان کی جگہ لے لی. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بلکہ خود قرآن مجید میں بندوں کو بعض وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے ان کے میت اور مردے کو ثواب پہنچتا ہے. اسے ہم اشارے ثواب کہتے ہیں, اپنی زبان میں اشارے اسے دعا کر دی ہے, صدقہ اور خیرات کر دی ہے اور لمبا سا ایک معمول ہے, موضوع ہے کہ سارے ثواب کے مشہور طریقے کیا. لیکن بدقسمتی سے اب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو سارے ثواب کے مشہور طریقے تو کم رہ گئے ہیں, اس کی جگہ غیر مشہور طریقے بڑے عام ہو گئے. پتہ اس کی کیا ہے کہ جب لوگوں نے غیر مشہور طریقے کو ایجاد کیا تو مشہور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اپنے بندے کو دیتا ہے, جب اس کی قدر بندے نہیں کرتے اسے چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اس کی بڑی مثالیں ہمارے ماحول میں پائی جا رہی ہیں. تو ایسا ہی کچھ اس شعبان کے مبارک مہینے سے متعلق بھی ہے. یہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے اور تابعین سے ثابت ہے. آج ان کاموں کا ذکر تو ہمارے ماحول میں نہیں پایا جاتا ہے, البتہ بہت سے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارے بیچ رائج ہو گئے. تو میں اختصار کے ساتھ بعض ان کاموں کی طرف اشارہ کروں گا, تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا, اشارہ کروں گا جو کام اس مبارک مہینے میں مشروع ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام اور تابعین وہ عمل کرتے تھے. اس کے بعد آپ خود ہی جان جائیں گے کہ جب ہمارے یہاں جو کام ہو رہے ہیں وہ مشروع ہیں ہی نہیں, اس کا مطلب بھی بدعت ہے. سب سے پہلا کام جو اس مبارک مہینے میں مشروع ہے وہ کثرت سے روزہ رکھنا ہے. غور کریں اور دیکھیں ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. اس مبارک مہینے کا ایک مشروع کام, سنت کا کام یہ ہے کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے. جیسا کہ تمام کتب حدیث میں بخاری ہے مسلم ہے دوسری کتب حدیث ہے اس بارے میں متعدد حدیثیں آئی ہوئی ہیں, میں صرف ایک حدیث پر اشارہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رضی دونوں کے بارے اللہ بات دونوں آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہیں, دونوں مسلمان کی مائیں کہلاتی ہیں, حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس قدر روزہ رکھتے تھے کسی دوسرے مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے, بلکہ حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ پورے مہینے کا روزہ رکھتے, یعنی شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے. آپ کے دو خادم ہیں, ایک حضرت انس بن مالک اور دوسرے حضرت اسامہ ابن زید, حضرت اسامہ ابن زید, یعنی ادھر آپ کی دو ازواج مطہرات اور ادھر آپ کے دو خادم. ان دونوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات روزہ رکھنا شروع کرتے تو مستقل روزہ رکھتے, ایسا محسوس ہوتا کہ آپ افطار کریں گے یہ پورے مہینے پورے سال روزہ رکھتے, لیکن پھر کچھ دن آتا ہے کہ آپ افطار کرنا شروع کرتے تو دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ دن ایسا افطار کرتے اور آپ روزہ رکھیں گے. اور سب سے زیادہ روزہ آپ جس مہینے میں رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا, وہ یہ سننے سے سنتی بھی تھی وغیرہ میں حدیث صحیح حضرت کے ساتھ مرضی, بلکہ حضرت اسامہ ابن زید نے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, جیسا سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے, وجہ اس کی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس مبارک مہینے میں بندوں کے نامے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, بندوں کے نامے اعمال بندوں کے کاموں کا سالانہ بجٹ اللہ تعالی کے حضور پیش کیا جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالی کے حضور جب پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں, اس وقت میں. تو ذرا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ہم آپ کے امتی ہیں نا, آپ کا عمل ہمارے لیے سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ کثرت سے اس مہینے کا ہم روزہ رکھیں, لیکن دیکھیں اپنے ماحول میں کتنے لوگ اس مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں. جو لوگ بڑا دھوم دھام مچاتے ہیں, دھوم چراغا کرتے ہیں, حلوے پکاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرا مشروع کام جو اللہ کے رسول سے تو نہیں البتہ صحابہ اور تابعین سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے نا, جب کسی سورت کو آپ دو بار تین بار چار بار پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو پڑھنا اور آسان ہو جائے, اور پڑھنا آسان ہوگا. تو اسی لیے اپنی عادت بناتے تھے شعبان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی, تاکہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اور آسان ہو. بلکہ تابعین کے یہاں مشہور تھا کہ شعبان کا مہینہ قراء اور قاریوں کا مہینہ ہے, یعنی اس کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک تابعی جن کا نام عمر ہے ہمارے خیال سے, ان کے بارے میں ہمارے ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی دکان بند کر دیا, اور آج ہم اپنی دکانیں شعبان رمضان میں خوب سجاتے ہیں. دیکھیں ہم نے ان میں کیا فرق ہے, جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی دکان بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں بھیڑ جایا کرتے, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا تھوڑا سا کچھ اہتمام کرنا. تیسری چیز جو سنن ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں, ویسے تو ہر مہینے میں چاہیے لیکن کوشش کر کے اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ شرکیہ امور سے بچنے کی کوشش کریں, اور آپس کے اندر جو اختلاف ہو, پھوٹ ہو, بات چیت بند ہو گئی ہے, لڑائی ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. سمجھیں میری بات. پہلی چیز یہ کہ ہم شرکیہ امور, شرک کے کام, خواہ بڑا شرک ہے یا چھوٹا شرک, اس سے حد تک امکان بچنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم سے شرکیہ بعض امور سرزد ہو جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. اور دوسرے یہ کہ ہم میں مرد ہے تو, عورت ہے تو, عالم ہے تو, جاہل ہے تو, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, سو ہیں بڑے ہیں, اگر آپس میں کوئی اختلاف چلا آ رہا ہے, دل کے اندر کسی سے کوئی رنجش ہے, جیسا کہ عام طور پر ہمارا مزدور طبقہ جو تمہارے رہا کرتا ہے, چار چھ ایک ساتھ رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے, کبھی کھانا پکانے کے سلسلے میں ہے, کبھی سامان لانے کے سلسلے میں ہے, کبھی اس سلسلے میں ہے کہ ہاں بھائی تم تو یہ چیز اپنے حساب میں لا کر کھائے ہو, اس کو حساب میں چلا جائے گا. نہیں, ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو جایا کرتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہڈی آپس میں آپ الگ کر لیتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپس میں اختلاف بڑھتا جاتا ہے, ایسا سا بات چیت بند ہو جاتی ہے. لیکن شریعت کی نظر میں یہ چیز اچھی ہے؟ اچھی نہیں. شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ دو مسلمان تین دن سے زیادہ آپس میں بات چیت بند کریں. دو مسلمان تین دن سے زیادہ آپس میں بات چیت بند کریں تو اس مبارک مہینے میں اسے بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں؟ آپ سوال کریں کیوں؟ جیسا کہ ہم نے کہا سنن ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور بہت سے علماء اسے صحیح قرار دیتے ہیں, اس میں علامہ البانی بھی, کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا, اور نہیں بندوں کی طرف اپنی نظر کرتا اور تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے, مگر دو گنہگار ایسے ہیں انہیں اللہ معاف نہیں کرتا, انہیں اللہ معاف نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ شرک کرنے والا ہے اور آپس میں پھوٹ اور اختلاف لڑائی کرنے والا, اور یہ دونوں بدبخت وہ بھی ہیں, ان میں بھی شامل ہیں کہ جمعرات اور پیر کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف نہیں کرنا, چھوڑ دیا نہیں, یہاں تک کہ ان کو آپس میں صلح کر دیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں دو بھائیوں, ہمارے دو بھائیوں کے اندر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہم ٹھہریں. اگر ہم سے شرکیہ کوئی امور سرزد ہو رہا ہے, اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہے, اسے چھوڑے تاکہ اس بڑی نعمت کے ہم حقدار ہیں. یہ ہے اس مبارک مہینے کے مشہور کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن برخلاف اس کے ہم نے جب کچھ بدعتیں ایجاد کر لی اس مبارک مہینے میں تو یہ سنت کے کام ہماری زندگی سے اٹھ گئے, آئے سنت کام ہماری زندگی پائے نہیں جاتے. شاید ہی اللہ کا کوئی بندہ ہو جو کثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے, شاید ہی کوئی بندہ ہو جو سوچے کہ چلو اپنے بھائی سے تھوڑی سی ہماری ہی ہم ہی چھوٹے بن کر کے اپنی غلطی کو مان لیں, تھوڑی رنجش کو ختم کریں, شاید ہی کوئی ہو. آخر کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نے اس مہینے کے اندر بدعات کے کام ہی جاتے ہیں. مثال کیا ہوتا ہے؟ جو بدعات کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے
کی حلوہ اور پوئیں اگین اور عجیب عجیب حلوے بن گئے. بعض علاقوں کے اندر آپ مانیں گے کہ 15 شعبان کا بنا ہوا حلوہ آخری دن کب کھایا جاتا ہے؟ جی 10ویں محرم کو. آخری دن کب کھایا جاتا ہے؟ 10ویں محرم کو. کنٹل بناتے ہیں, کھانوں میں بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں اللہ جانے. اور بعض علاقوں سے یہ خبر مصدقہ ملی ہے کہ اس بدعت کے لیے لوگ اپنی بیویوں کا زیور گرو رکھ کر کے سوجی اور چینی لے کر کے آئے آخر پتہ ہی کیا ضرورت ہے اس کی. اب ظاہر بات ہے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو اس کے لیے کوئی جواب تلاش کریں گے نا. کوئی کہتا ہے جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا, ہم بھی کھاتے ہے نا. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ مبارک دن ہے اس لیے جو ہے بزرگوں کے پرکھوں کے اشارے ثواب کے لیے ہے کہ نہیں, ابھی سال بھر میں جو مرا ہے وہ مردوں کی سب میں شامل نہیں ہوا ہے کہ نہیں, جب کھلا کر کے دعوت کریں گے وہ سب وہ مردوں کی دعوت کرے گا تو اس میں شامل ہو جائے. عجیب قسم کی چیزیں جس کا قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین کے پر کہیں اس کا ثبوت نہیں. اسی طریقے سے کراوا کرنا 15ویں شب کو گھر کے اندر, اور یہ چیز ہم نے کہاں سے لی؟ ہندوؤں سے دیکھی دیکھا لی, ہندوؤں سے دیکھی دیکھا ہم نے یہ چیز لی. جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے سلسلے میں غلو کیسے پیدا ہو, اس میں ایک وجہ ہم نے یہ بھی بیان کی تھی کہ پرانی قومیں پچھلی قوموں کے بقایا جو ہمارے اندر پایا گیا وہ اس طریقے سے ہندوؤں سے ہم نے جو بدعات لی. ہولی وہ منا وہ دیوالی وہ مناتے ہیں تو ہم بھی اس کے بدلے جو ہے آنے لگے. سال بھر میں ایک دن وہ بھی اچھا اچھا کھانا پکا کر اپنے پرکھوں کو دیتے ہیں تو ہم بھی پکا کر اپنے پرکھوں اور اپنے بزرگوں کو دینے لگے, تقسیم کرنے لگے. اسی طریقے سے ایک اور بدعت کہ 15 شعبان کو خصوصی طور پر قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے نا ساتھیو. قبرستان کی زیارت بڑی اہم ہے, یہ سنت بلکہ سنت موقعہ ہے جو آج ہماری زندگی سے نکلی ہوئی.
مزار پر ہم جائیں گے لیکن قبرستان نہیں جائیں گے. مزار پر جانے سے قبرستان کی زیارت کا جو سبب ہے وہ نہیں ہوتا. قبرستان کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتلائی ہے کہ تم قبر کی زیارت کرو اس لیے قبر تمہیں آخرت کو یاد دلاتی ہے, تمہیں موت کو یاد دلاتی ہے. اور جو ماری تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں کیا لے کر کے گیا, وہ لکھ پتی کروڑ پتی رہا ہو لیکن کیا لے کر گیا آپ نے. فرق یہ ہے کہ اس غریب کا کفن 10 روپے میٹر رہا ہوگا اس کا 50 روپے میٹر رہا ہوگا, یہی تو ہوگا کیا کچھ ہوگا. آخر اسی 3 کپڑے میں اسے بھی کفن دینا ہے, اسے بھی کفن دینا ہے. اور ایک گز چوڑی زمین اس کو بھی ملنے والی ہے اور وہی ہم کو بھی ملنے والی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ فرق ہے؟ کوئی فرق. اس کے کفن کو مٹی کھانے والی, ہمارے کفن کو مٹی ہی کھانے والی. اور یہ تو اللہ جانتا ہے قبر کے نیچے جا کر کے کون اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا باغی رہتا ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی زندگی اور بہترین زندگی نصیب کرے, ہے کہ نہیں. تو قبر کی زیارت ہر زمانے میں مشروع ہے لیکن اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے ساتھیوں وہ تمام علماء کے نزدیک سخت ضعیف ہے. کیا ہے؟ سخت ضعیف. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے مسلم شریف ہے, دوسری کتاب مسلم شریف ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے. کس کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے یہاں آیا کرتے تھے, میری میرے یہاں ان کی باری رہا کرتی تھی, جس رات کو بھی آپ کی باری ہمارے یہاں رہا کرتی تھی آپ بقیہ غرگت کی زیارت کے لیے ضرور جائیں گے.
آپ بخی کی زیارت کے لیے ضرور جائیں.
بات آئی یعنی کم سے کم 8 دن میں ہفتے میں رات میں ایک دن ضرور جائیں.
دنوں میں جب جاتے الگ معاملہ ہے, رات کو بھی جایا کریں.
تو قبر کی زیارت کو اس رات کے لیے خاص کرنا یا کوئی
سنت کا طریقہ نہیں بلکہ بدعت کا طریقہ. سال بھر نہ جائیے, آپ سال بھر آپ نہ جائیے اور یہ سمجھیے کس دن جانے کوئی افضلیت ہے.
اسی طریقے سے اس دن جلسے دروس کرنا, میلے کرنا, تقریر کرنا, رات جاگنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ساتھیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں.
اب میں کہہ رہا تھا کہ سنت جب کسی بدعت جب کسی قوم کے یہاں آتی ہے تو سنت اس کے مقابلے میں اٹھ جاتی ہے. اب دیکھ لیجیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, حدیث رسول کی روشنی میں اور صحابہ اور تابعین کے عمل کی روشنی میں ہم نے یہ بتا دیا کہ اس مبارک مہینے کے اندر سنت کے کام کیا. وہ دیکھیے آپ اس طرف اور دوسرے یہ طرف دیکھیے جو بدعت کے کام ہمارے یہاں ایجاد ہو گئے ہیں کہ کتنے لوگ سنت پر عمل کریں, کتنے لوگ بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. اچھا ایک بات اور آپ کے سامنے بتا دوں, دیکھیے ابھی ہم نے جو ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب بندوں کی طرف نظر کرتا ہے اور مشرک اور کینہ خوروں کا ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے نا. اب آپ کہیں کہ جب یہ رات بہتر ہے تو ہمیں جاگنا بھی چاہیے, ہمیں مدد کرنا چاہیے, یہ کہیں سوال کریں گے نہیں کریں گے, کھٹک رہا ہے نا آپ لوگوں کے دل میں. لیکن ساتھیوں ایک بار بڑے دعا دور کو بیان کر کہ کسی بھی چیز کا افضل ہونا کیا الگ بات ہے اور اس دن کوئی نیک عمل کرنا اپنی طرف سے الگ ہے. اچھا ایک سوال ہے مجھے بتائیں سب سے افضل دن کون سا دن ہے جی؟ سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے. جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے افضل دن ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سب سے افضل دن کون ہے جمعہ کا ہے. اسی طرح سے پیدائش ہوئی اور یہ ہے نا سب سے افضل دن ہے نا. تو کیا ہوتا ہے ہم نے تو روزہ رکھا ہے, بتائیں روزہ رکھا ہے, اس رات کو ہم جا کر عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے تم خاص نہ کرو. تو کسی چیز کا افضل ہونا الگ معاملہ ہے اور اس دن کوئی عبادت کرنا یہ الگ معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افضلیت بیان کی.
ہمارے بھائی نے کسی نے جلد بازی سے کام لیا ہے غلط
علامہ البانی نے صحیح ابن ماجہ کے اندر صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر مشکات المصابیح میں اور الصحیحہ مجلد رابع میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت معاذ بن جبل کی اور عمرو بن عاص کی روایت کی. اللہ تبارک و تعالی فَلْيَطَّلِعْ اللَّهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ كُلَّ فَيَغْفِرُ كَالْفَذَ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشْرِكٍ. ان کتابوں کا حوالہ صحیح الترغیب و ترہیب, صحیح سنن ابن ماجہ اور الصحیحہ مجلد الرابع اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. تو کسی دن کا افضل ہونا الگ ہے اور اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا الگ. اللہ کے رسول نے اس دن جو عبادت کی ہے ہم کریں گے, جس دن کو جو عبادت کی ہے ہم کریں گے, اور اگر آپ نے کیا ہے تو ہم کیوں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ کس طرح کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو
اگر کہ یہ روایت
اس روایت سے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ اعراب افضل ہے, لیکن ہم کو یہ بات کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں رہتا ہم بھی نہیں کریں. جی ہاں, یہ مختصر چند باتیں مجھے شعبان سے متعلق کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعتوں سے دور. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ کس نے کہا ہے, کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ اول و آخر اللہ کا رسول یا قرآن میں کہیں آیا ہے؟ کم سے کم میری معلومات کی حد تک, مطلب میں غلطی پر ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, طالب علم ہوں تھوڑا سا, میری معلومات کی حد تک کسی بھی صحیح معتبر روایت میں کتب ستہ وغیرہ میں اللہ کے رسول کو اول و آخر نہیں کہا گیا. اس لیے اول و آخر اگر کوئی آدمی بعد میں ایجاد کرے اور یہ معنی مراد لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے پہلے آپ کی نبوت کا فیصلہ فرمایا, تمام نبیوں کی نبوت سے پہلے آپ کو نبی نہیں بنایا, ذرا غور کریں میرے الفاظ کے اوپر, ورنہ کوئی بھائی بھی اعتراض کرنا شروع کر دے, ہے کہ نہیں؟ تمام نبیوں کی نبوت سے پہلے آپ کے نبوت کا فیصلہ فرمایا, کل تو نبی وآدم بین الماء والطین یا منجد بین الماء والطین, اس لیے صحیح الفاظ کتب تو نبی, صحیح لفظ کیا ہے؟ کتب تو نبی, مجھے نبی لکھ دیا گیا اور ابھی آدم علیہ السلام کی روح نہیں, تو آپ کی نبوت مقرر کر دی گئی, ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کی نبوت مقرر کی گئی, لیکن نبی بنا کر بھیجا آپ کو سب سے آخر دیا. اس معنی میں اگر کوئی لیتا ہے ٹھیک, لیکن قرآن مجید میں هو الاول والآخر جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, نبی کی صفت نہیں ہے. جو بھائی ہمارے بعض لوگوں نے مجھے معلوم ہے کس سے انتظار کیا ہے, وہ سراسر ان کو دھوکہ ہے, سراسر ان کو دھوکہ ہے اور ہوا پرستی اور نفس پرستی کے ذریعے بات کہی گئی ہے. دیکھیے کچھ لوگ اپنے بزرگ کے انتقال کے بعد ہر سال برسی اور پارا پڑھنے کے اہتمام کرتے ہیں, ان کے متعلق کیا وہ مردے کو اس کا ثواب پہنچتی ہے روشنی فرمائے. دیکھیے اللہ کے رضی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور سے کہوں گا کہ آپ کے یہاں رہتے ہیں, آپ کے سامنے تفصیل سے اس سارے ثواب کے مشروع طریقے کیا ہے رکھے, ہر انسان کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی فرد اس دنیا سے اس کی موجودگی میں یا اس سے پہلے رخصت ہوتا ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے کہ سارے ثواب کے مشروع طریقے کیا ہیں, وہ ہمارے سامنے رکھے اور ہمیشہ ان کو معلوم ہونا چاہیے, اور شاید اگر میری کیسے یہاں پر وہ سارے ثواب کے مشروع طریقے, سارے ثواب کے مشروع طریقے تو اسے سن لیں گے, سارے ثواب کے مشروع طریقے ورنہ جدہ وغیرہ میرے کیسے موجود ہیں. تو لیکن جہاں تک برسی کرنے کا تعلق ہے, یہ چیز بھی ساتھی ہم نے دوسری قوموں سے لی, دوسری قوموں سے ہم نے لی ہے, وہ بھی برسی مناتے ہیں نا, تو بھی برسی منانا شروع کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کرتے, تو بہت سی غلطیوں کے اندر پڑ جایا کرتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں, میں دلی میں جب تھا, جب میں دلی میں تھا تو الہ آباد میڈیکل کالج کے سول سرجن, اللہ نے انہیں توفیق بخشی اور مسلمان ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے, بنارس کے رہنے والے تھے. تو مسلمان ہونے کے بعد ظاہر بات ہے خاندان سے بڑا اختلاف تو ہونا ہی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے علاقہ چھوڑا ہو جا کر کے دلی میں اپنی کوئی جگہ خریدے اور وہاں رہنے لگے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں دلی آیا تو جیسے دلی کے کچھ تاریخی مقامات ہیں دیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں, میں اور میرے بچے بھی گئے, میں اور میرے بچے تو کہا کہ سب چیزیں دیکھنے کے ساتھ دامودی رولیا بھی گیا میں, निजामुद्दीन औलिया भैया, तो कहा कि जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो ये जो बिदात हमारे यहाँ शिर्क है कि कब्र पर फूल वगैरह चढ़ाने के लिए लेकर के बैठ रहे थे, तो चूंकि हमारी बीवी तो जाहिर बात वो मेरे समझाने से मुसलमान हुई थी, मेरी तरफ पढ़ करके उसने इस्लाम नहीं फूल के इस्लाम के हकीकत को जाने, और चूंकि अपने यहाँ जब मंदिरों वगैरह में जाती थी तो वो फूल खरीदती थी और लेकर के जाती थी, इसलिए उसने पैसा निकाला और फूल खरीद, लेकिन हमने उसे मना किया। देखिए ये अपने यहां जो कुछ करती थी वो लेकर के आई। तो इस तरीके से हमारे मुसलमानों में जहालत की बुनियाद पर बहुत सी आदात और बहुत सी इबादत के काम जो अल्लाह के साबित नहीं है वो हमारे अंदर चले गए। इसी तरीके से बरसी वगैरह भी मस्जिद की तरफ से आप खाना खिलाए गरीबों और मिस्किनों को, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं। बकौल अकबर इलाहाबादी के कि बहुत से लोगों ने लिखा है हाले बाले वफा, मगर न कह सका कोई कोई भी यकीनी बात, जो सच्ची बात थी वो हो गई हमें मालूम, हमारे शिविर की सारी जहां में मची है धूम। बताऊं आपसे मरने के बाद क्या होगा, बताऊं आपसे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे हवा फातिहा होगा, यही होगा मरने के बाद, पुलाव खाएंगे हवा फातिहा होगा। तो ये अहबाब को और दोस्तों को ये खिलाना, ये सारे दवा नहीं, गरीबों को मिस्कीनों को आप खिलाएंगे और कोशिश कीजिए कि जितना पोशीदा तौर पर उन्हें आप दे सके, जितना छुपा कर उन्हें आप दे, उन्हें उतना मालूम हो कि मुझे किसने खाना दिया, ये आपके लिए और आपके मजीद के दर सवाल का बाढ़। ये भीड़ भाड़ करना देख और ये और ये तमाशा क्या, ये तमाशा है, ये जिस काम के लिए किया जाता है उसका यही होता है कि दुनिया के वाह हो जाए करता है। तो बरसी के नाम पर या और नाम पर ये सारी चीजें करना, इससे ये सारे दवा कोई भी किसी मुद्दे नहीं होता। क्यों नहीं पहुंचा, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ। दाढ़ी ना रखने का गुनाह क्या है भाई? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अव्वलन तो दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, और आपका हुक्म वाजिब होता है, वाजिब को तोड़ने वाला। दूसरी चीज आपने ये कहा कि तुम दाढ़ी को बढ़ाओ, मोछों को पस्त करो, है कि नहीं, और यहूद की मुखालफत करो। क्यों? इसलिए कि यहूद दाढ़ी को दोनों को सिखों के तरीके से सिर्फ यह है इसीलिए उसको बांधे रहते हैं, और यहूदी बांधते नहीं। और आपने ये कहा कि मजूस की मुखालफत करो, मोछों को पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ, इसलिए कि वो मोछे बड़ी बड़ी रखते हैं और दाढ़ी नहीं रखते। तो दाढ़ी न रखने में कई महदूर हैं, एक तो अल्लाह के रसूल की मुखालफत है, अल्लाह के रसूल की शक्ल की मुखालफत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुशाबहत और मजूस की मुशाबहत का उनकी मुशाबहत पाई जाती है। अब यह है कि उसका कोई खास गुनाह हो, अल्लाह के रसूल ने पर कोई खास गुनाह या कोई खास अदाब सजा के खबर दी हो, ये मेरे इल्म में। जुमा के खुतबा के दौरान के आदाब बताए, हमने मस्जिद नबवी की दीवार पर कुछ नाम देखे हैं जैसा कि मिफ्ताहुल जन्ना, रूहुल कुद्स, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है? देखिए पहले कहा जहां तक ताल्लुक है जुमा के खुतबा के दौरान, उसके लिए मोटे मोटे अल्फाज में आप ये समझिए कि जब इमाम मिंबर पर बैठे तो हमें इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए, हमें इमाम की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। सहीह तरगीब सहीह जामिउ सगीर में अल्लामा अल-बानी रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि जब सहाबे इकराम जब अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठे सहाबे इकराम की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते हैं, ये पहला अदब है। दूसरा अदब यह है कि हम इमाम जो कुछ बात है उसे गौर से सुने, हम उसे गौर से सुने। तीसरी बात यह है कि हम किसी से खुतबे के दौरान बातचीत इशारा किनाया ना करें, ये खुतबे और जुमे के तवाब को बर्बाद कर देता है, खुतबे और जुमे के तवाब को बर्बाद कर देता है। ये इख्तसार के साथ
خطبہ سننے کے آداب ہیں اور تفسیر کے لیے کبھی دوسرے موقع. ہم نے مسجد نبوی کی دیوار پر کچھ نام دیکھے ہیں جیسا مفتاح الجنہ, جی ہاں ایسے نام لکھے ہوئے ہیں, اور یہ نام کوئی شرعی طور پر نہیں لکھے ہیں, نہ اسے شرعی قرار دیا جا سکتا ہے. اب ہر قسم کے حاکم ہوا کرتے ہیں, کچھ سنتوں کو پھیلانے والے اور کچھ اس قسم کے, یہ چیزیں جو ہے عثمانیہ دور خلافت کے اندر جو ہے وہاں پر مشہور ہوئی, لکھی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ چلی آ رہی ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, نہ ہی قرآن حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیا ہے کہ ہاں بھائی ناموں کو لکھنا چاہیے. اور روح القدس یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایک سوال ہے اور صحیح بڑا اہم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم بھی ان کی قبر کی, دیکھیے ان کی قبر کی زیارت اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے, قبر کی زیارت اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر ادھر سے ہم گزرنا ہو تو عبرت کے لیے ٹھیک ہے, جس طریقے سے دوسری قبر کی زیارت اس کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص یہ کہیں کہ آپ کے والدہ کے قبر کی زیارت اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز و قریب اس دنیا سے جا چکا ہے. ذرا غور کریں, اس سے جو ثابت ہوتا ہے آپ کا عزیز و قریب اس دنیا سے جو جا چکا ہے وہ اللہ نہ کرے غیر ملت اسلام کے اوپر نہیں بنا, حضرت کفر میں بنا ہے نا, تو آپ اس کی قبر کی زیارت کرنا چاہیں, سفر نہیں کرنا ہے اس کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سفر نہیں کیا. آپ سفر میں جا رہے تھے, راستہ ملا اور آپ نے غور کریں, سفر اس کے لیے نہیں کرنا, البتہ یہ ہے کہیں پاس پڑوس میں ہے تو آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں, لیکن زیارت کریں گے تو اس کے لیے دعائیں نہیں کریں گے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ کو ٹھیک شوق ہے آپ کیوں قبر کی زیارت بھی عبرت کے لیے کی جا سکتی ہے, اسی لیے اسی حدیث میں کہ آپ نے قبر کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے آپ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی, آپ کے لیے دعائے مغفرت چاہیے, آپ نے نہیں اجازت دی, اور جب قبر کی زیارت کی جاتا ہے تو آپ نے دیا, تو تم قبروں کی زیارت کرے اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہم قبر کی زیارت کریں. یہ کوئی ایک لڑکا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے کیا وہ قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے اور کیا وہ امامت کر سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. جو آپ نے دیکھیے ہر انسان اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, اپنے باپ اپنے ماں اپنے دادا کی اعمال کا ذمہ دار ہے. اگر وہ نیک ہے قرآن مجید یاد کرتا ہے, قرآن مجید یاد کرتا ہے اور اس کے حالات اچھے ہیں, یعنی نیک اور پرہیزگار ہے, امام کی رائے نہیں کی امت ہے, کیا بات وجہ کیا ہے, آخر والدین کے گناہ کو وہ کیوں بھگتے؟ اگر اس کے والد نے گناہ کیا, اس کی والدہ نے گناہ کیا, اس سے اسے کیا ملے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو مسلمان ہے, اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے, بلکہ اسے پڑھانا چاہیے, اسے ترغیب دینی چاہیے, ہے کہ نہیں, کہ وہ پڑھ کر کے کم سے کم کسی کام اگر وہ نیک اور صالح امامت کرے, کوئی شرعی دلیل نہیں اسے امامت سے روکا جائے اور ہٹایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی قرآن اور حدیث کے علاوہ آج بھی لوگوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں جو عام علماء حضرات نہیں جانتے, اس شک کو کلیئر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے حضرت ابن مسعود سے, اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو مسلم شریف میں ہے اس سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے. وہ یہ کیا کہ ہر وہ کام جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے اور جہنم سے دور کرنے والا ہے اس کا ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے, اور ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے اور جنت سے دور کرنے والا ہے اس سے ہم نے تمہیں منع کر دیا. اب یہ بتائیے کہ یہ کون سا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں, تو ہم کہاں سے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو مسند احمد اور ترمذی میں ارباد ابن ساریہ سے ہے, کہتے ہیں ابراہیم ابن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور ایسا دلوں کو ہلا دینے والا خطبہ دیا کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں اشک بہا دی. ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں, تبھی تو ایسا دل دوز خطبہ آپ نے دیا ہے. تو ایسا کیجیے کہ آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجیے, کوئی نصیحت کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چند باتوں کی وصیت نصیحت کی, ان میں ایک بات کیا ہے کہ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف پائے گا, زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. لیکن حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ, تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اب بتائیے کہ اگر اس پر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم کسی اور طریقے پر چلتے ہیں یا اللہ کے رسول کسی کو آ کر کے سمجھا جاتے ہیں, ظاہر بات وہ ہے حدیثوں کے خلاف ہے کہ موافق ہے. اگر یہ دروازہ کھول لیا جائے تو ہر آدمی چاہے گا وہ کہے گا ہمارے پاس اللہ کے رسول آتے ہیں, ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی, ہمیں یہ چیز کا حکم دیا ہے کہ دین باقی رہے گا. جس طریقے سے یہود و نصارہ اور مجوسیوں کا دین کا ہوا ویسے ہمارا دین بھی چوٹوں کا مربع بن کر کے رہ جائے. سعودی حکومت حج کے لیے جو پیپر لائی, یہ سوالات بار بار وہ کرتے ہیں ہے نا, اس کے بغیر چوری چھپے حج کے لیے کرنے لے جانا جائز ہے کہ جائز ہے, یہ سوالات بار بار ہوا کرتے ہیں. اب اگر کسی نے حج نہیں کیا ہے, اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں حملے وغیرہ کے ذریعے جائے اب وہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں جائے, یار سال کئی سال گزر چکے ہیں ہے کہ نہیں, جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے, رشوت نہ دے, رشوت نہ دے, جعلی کام نہ کرے, اسی طریقے سے نکل کے جانا چاہتا ہے. اور پولیس والے بھی اتنی نرمی کر دیتے ہیں, ہر سال جو ہے لوگ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کوئی حقیقی بات نہیں, لیکن اگر اس کے لیے رشوت دے اور جعلی کام کرے ظاہر بات اس لیے غلط نہیں ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ہر کے لیے جائیں گے, بھی ظاہر بات غلط. آج کل ہندوستان میں انگلش کلیئر, اچھا 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 ہاں ہاں تانیہ مرزا کی بڑی تعریف ہو رہی ہے, تھوڑے علماء فتوا دیے ہوئے ہیں کہ وجہ سے جو وہ کھیل کے وقت پہنتی ہے صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ علماء نے کیا فتوا دیا ہے, ہر آدمی جس سے فتوا تعریف لے نہیں کہ علماء نے فتوا دیا ہے, اگر کسی کچھ جیسے جو ہے چھوٹے طالب علم میں اسے کچھ ڈالا دیکھ لی ہے کہ نہیں, ہوتا اس کا بھی جی کہہ رہا ہو کہ ویسے اس حالت میں اس کو دیکھے ہے کہ نہیں, اس کا بھی جی کہہ رہا ہو کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ دیکھے, بات کہہ دی ہے کہ نہیں, شریعت کے خلاف ہے. ساتھیوں یہ موضوع بڑا اہم ہے اور ہم نے اپنے بعد دروس کے اندر جو ہے اس موضوع کو چھیڑا ہے,
کہ اس وقت یہ جنسی بے آوارگی اور بے راہبی جو پائی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں سے متعلق جو شرعی اصول ہونا چاہیے اسے اپنایا نہیں. آج بھائی بہن کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کلا کیوں کرتا ہے؟ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 3 سالہ بچی کے ساتھ کوئی 8 سالہ 9 سالہ لڑکا جو ہے کیوں زنا کرتا ہے؟ اسے مار کر کے نہیں دیتا, وجہ اس کی کیا؟ یہی سب عورتوں کی جسم کو فتنے جو مردوں کے جذبات کو ابھارنے والے ہیں ویسے جنسی فلمیں دکھانا, یہی تو وجہ ہے جس کا نتیجہ ہم آپ بھول رہے ہیں. تو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہر انسان اپنے طور پر کوشش کرے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی نظروں کو نیچی کرے, اپنے بچوں کو بچائے اپنے, ہے کہ نہیں؟ اب یہ چیز جو ہے میں تو اس میں کہا کوئی آدمی وہ 5 یا 10% بھی دین کا علم رکھتا ہوگا وہ اس قسم کا فتوا دے گا نعوذ باللہ من ذلک. اگر بہت سے لوگوں کو کوئی کسی کو لالچ دے کر کے, کسی کو پیسہ دے کر کے, کسی کو اور کچھ کر کے اگر کسی نے کوئی فتوا لے لیا ہے ظاہر بات اس قسم کا فتوا بہت سے دینے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. قطعاً جو ہے ایسا لباس پہننا اور عورتوں کا اس طریقے سے میدان میں مردوں کے سامنے کسی بھی ذریعے سے ٹیلی ویژن پر ہو یا ویسے سامنے ہو قطعاً جائز نہیں ہے. دو عالم کی رائے اس بارے مختلف نہیں ہو سکتی, دو عالم کی بھی رائے اس بارے مختلف نہیں ہو سکتی, متفقہ طور پر سب یہی کہیں گے کیا قطعاً جائز ہے. اس لیے اس میں کئی شرعی, ایک دو نہیں کئی شرعی خرابیاں, شرعی طور پر خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ ظاہر بات عورت بے پردہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جسم کا مکمل طور پر ابھار اتار اور چڑھاؤ اس لباس سے ظاہر جو مردوں کے لیے فتنہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آیا کیا عورت کا میدان عمل یہی ہے کہ وہ باہر نکل کر کے کھیلے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس کے اندر بہت سی شرعی خرابیاں ہیں. ہر مسلمان کو کم سے کم دل کے اندر, اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا یا دل کے اندر اسے کم سے کم ضرور سمجھنا چاہیے. اگر دل ہی پورا نہیں سمجھ رہا ہے تو بولے سوال والے کا پتہ خرد علی بیرن ایمان نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سجدے میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, اگر بازو والا اس کا جواب یا ہم اللہ دے سکتا ہے جب صبح نماز پڑھا جائے گی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے. چھینک کا جواب دینا جائز نہیں, اس لیے کہ یرحمک اللہ جو ہے یہ کلام الہی کے اندر شامل نہیں ہے. گویا آپ کا کلام یرحمک اللہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ دعا دیں. البتہ الحمدللہ پست آواز سے لوگوں کو سنائی نہ دے انسان پڑھ سکتا ہے پست آواز سے. اس لیے الحمدللہ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے کلام نہیں, کلام الہی الحمدللہ کلام ہے. نماز کے اندر تسبیح ہے, دعا ہے, تحمید ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کی دلیل حضرت معاویہ ہی نام ہے ان کا, حضرت معاویہ, ان کی وہ حدیث ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, اسلام قبول کیا, انہوں نے خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہاں بھائی چھینک کا جواب یا اس طرح دیا جاتا ہے. تو کسی صحابی نے کوئی چھینک آئی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آہستہ سے الحمدللہ کہا, ہے کہ نہیں؟ انہوں نے رحمک اللہ کہہ دیا. اب صحابہ کرام انہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, وہ گھوم کر کے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا اور تمہیں منع کر رہے ہیں. لیکن جب ہر طرف صحابہ کرام کی نے اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو. نماز کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ نماز ہے, اس میں لوگوں کی جو باتیں اس کا کوئی دخل نہیں. ظاہر بات یہ رحمۃ اللہ انہوں نے کیوں کہا ہوگا, ان کے بغیر چیز کو ٹھیک کہی جاتا الحمد للہ کہ تبھی تو نا, اس لیے کہ بغیر الحمد للہ کہ رحمۃ اللہ نہیں کہا جاتا. اس حدیث کا ذرا کہ الحمد للہ انسان پڑھ سکتا ہے, بتائیے رحمۃ اللہ یہدیکم اللہ یہ کلام الناس میں ہے اور الحمد للہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے. تو الحمد للہ تو آستہ سے کہہ سکتا لیکن بلند آواز نہیں کہ لوگوں کو تجویز پیدا کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے اندر خمشات پیدا کرنے کے لیے الحمد للہ اپنے طور پر کہیں کوئی مزہ نہیں. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے, ادھر سے زیادہ ہو رہا ہے نا جی,
10 منٹ.
استخارہ کس طرح کیا جائے, اس کا جواب ہم کس طرح شفیع حاصل کر سکتے ہیں؟ براہ کرم دیکھیے نماز استخارہ
کا جو بخاری شریف کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کا طریقہ بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے ہیں, بڑے اہتمام سے. اور ساتھیوں یہ ایسی سنت ہے جو اس سے بہت کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. کسی آدمی کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کی طرح اہمیت ہے, اس کے بارے میں اسے حق معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کرے یا نہ کرے, تردد میں پیش و پیش میں پڑا ہوا ہے, کیا کرے. مثال کے طور پر کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس سے کرے یا نہ کرے, کوئی تجارت کرنی ہے کرے یا نہ کرے, یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی شرعی حکم وعدے نہیں ہے وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ دو رکعت نفل نماز پڑھے, دو رکعت نفل نماز پڑھے, فرض نماز نہیں نفل نماز پڑھے, دو رکعت نفل نماز پڑھے, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بالکل عاجزی سے کھڑا ہو, ہے نا, اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے پڑھے, اور نماز کے آخر میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد, دونوں طریقہ علماء نے لکھا ہے, سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یہ دعا پڑھے, اللہم انی استغفرک بعلم و استغفرک بقدرت و اسألک من فضلک العظیم, آخر تک یہ دعا جو ہے عمومی طور پر کتابوں کے اندر موجود ہے, فإنک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب, آخر تک یہ دعا پڑھے, اور کوشش یہ ہو کہ اس دعا کو کتابوں میں دیکھ اس کا ترجمہ پڑھے تاکہ اسے جو ہے معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا, اسے معلوم ہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا. اس طرح سے کہیں طلب کیا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو غیب جاننے والا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا, میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ اگر میری آخرت میں میری دنیا کے لیے بہتر ہو تو اسے میرے لیے آسان کر دے, ہے نا, اور میرے لیے میسر کر دے, اور اگر میرے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر میرے لیے اچھا نہیں تو اسے ہم کو پھیر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. یہ اختصار کے ساتھ ہم نے وہ دعا جو ہے آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد ایک بار نہیں وعدے ہوا, دو بار نہیں وعدے, تین بار ہے کہ نہیں, تین بار بھی وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ معلوم کیسے ہوگا, کہتے ہیں کیا خواب میں آئے گا, یہ کوئی شرعی چیز نہیں, کوئی شرعی چیز نہیں ہے, ایک بار دو بار تین بار, یا اگر وہ ضرورت سمجھتا ہے تو اور بھی کر کے دیکھے کہ اگر کوئی چیز اس کے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہے تو جس طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہو وہ کر لے, وہ اس کے لیے بہتر ہو, وہ اس کے لیے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہمیں خواب میں نظر آیا نہیں. صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے جو کام بھی کرے گا اگر اس کے لیے خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی توفیق نہیں دے, اللہ اس کی توفیق نہیں دے. دیکھیے اصل میں جو پوائنٹ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصانات میں, ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مثال کے طور پر درود و سلام کے لیے نت نئے زیغے اور نئے نئی جگہوں کا ایجاد کرنا ہے, جیسے درود تاج ہے, درود لکھی ہے نا, یہ دونوں درود ایسے ہیں جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتا ہے, شرکیہ الفاظ اور بدعیہ الفاظ, راحت العاشقین درود تاج میں ہے, اور عاشق عشق کرنا یہ گناہ ہے, جائز نہیں, شریعت مشکل سے ہے کیا, محبت, محبت اور عشق میں فرق ہے, عشق کے اندر شہوانیت پائی جاتی ہے, اور عشق جو انسان کرتا ہے اگر اس کا مقصد نہیں ہوا تو حرام بن جاتا ہے, خود خودکشی کرتا ہے, اس کا محبوب جو اس کو قتل کرتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے, لیکن محبت کرنے والا ایسا نہیں ہے. تو عشق کیا ہے کہ اندر شہوانیت, تو عشق جو ہے شرعی لگنے میں جڑی لگتا ہے, تو راحت العاشقین کہنا یا دافع البلاء, اور کیا کس قسم کے الفاظ روزے تاکہ شرکیہ پائے جا رہے ہیں, اسی طریقے سے بات ان جگہوں کے اندر یا اس طریقے پر درود و سلام کو خاص کرنا جو اللہ کے رسول نے تعلیم, مثال کے طور پر اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی, بلال دیا کرتے تھے, لیکن کیا کس
کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہے, کہتے بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے اذان دینے سے پہلے یہ درود پڑھا کرتے تھے. اگر ابھی تو تشریف اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور اگر نہیں تو کیا ہوگا, یہ بدعت کا طریقہ ہوگا. ایک عبادت کے اندر ہم نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا ہے, اس کے علاوہ آپ حجر جہاں ثابت ہے دعا جب پڑھنی ہے اور اذان کی تو اپنے طور پر جو ہے پڑھیے, اپنے طور پر پڑھیے. آپ ہر وقت صلوات و سلام پڑھتے رہیے, اللہم صلی علی محمد, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صلوات و سلام پڑھنا بڑا اہم ہے. ہر مسلمان نے کم سے کم صبح و شام 10 بار پڑھنا نہ بھولے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کچھ وقت متعین کر لیا ہے دعا کرنے کے لیے, کچھ وقت متعین کر لیا ہے دعا کرنے کے لیے, تو ان اوقات میں آپ کے اوپر درود کتنی دیر بھیجا ہے؟ کیا ایک تہائی, ایک چوتھائی, آدھا, دو تہائی؟ آپ نے ہر بار فرمایا کہ ٹھیک ہے, اسے ضائع کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو آخر انہوں نے کہا کہ جو وقت میری دعا کا ہے وہ سارا کا سارا آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں گا. تو آپ نے فرمایا تب تو تمہارے تمام معاملات درست ہو جائیں گے, تمہارا غم اور تمہاری فکر دور ہو جائے گی. بڑی اہم چیز ہے درود پڑھنا. کون بدبخت ہے, منحوس ہے جو درود سے کا انکاری ہو, ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ وہ جگہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا, ہم
اب ہم ذرا دور کر دیجیے گا. جیسے تراویح کا 20 رکعت کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج نہیں تھا, اسی طریقے سے اذان کے وقت الصلاۃ خیر من النوم ان کا, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ذہنوں میں کچھ اگر
اولاً دو سنیے, دیکھیے الصلاۃ خیر من النوم اللہ کے رسول زمانے میں تھا, جو حدیث حضرت عمر سے متعلق آئی ہے وہ ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ خیر من حضرت بلال کو سکھایا, جو یہ کہا جاتا ہے یہ سراسر غلط. دوسری چیز, 20 رکعت تراویح اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, اس لیے آج بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حضرت عبید بن کعب بن داری کو حکم دیا ہے, اس لیے سنت کا طریقہ ہے کہ آپ کی رکعت پڑھا جائے.
شیخ صاحب حرم میں تو ہوتا ہے 20 رکعت, شریف میں
بھائی دیکھیے یہ ان سے پوچھ لیں, کہیں حرم شریف میں یا تو پھر جو کام ہوتا ہے سارا مان لیجیے, آپ اپنے مطلب کی ایک چیز مان لینا, وہاں رکھو گے دین کرتے ہیں بلند آواز سے, ہمیں تو کوئی نہیں کہتا ہمارے یہاں والے کہ ہاں بھائی ہم بھی یہ کریں چونکہ حرم شریف میں ہو رہا ہے. اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے, کوئی ضرورت ہو سکتی ہے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے, یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ اپنے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہاں پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں, الگ مسئلہ. جو سوال اصلی یہ ہے کیا کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے؟ اور ظاہر بات ہے کوئی عالم اس کو نہیں جانتا کہ ثابت ہے. اور جہاں تک ہم نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے اور کتاب لکھی ہے, کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. اور موطا امام مالک نے مسلم مصنف ابن ابی شیبہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبید بن کعب بن داری 20 رکعت 8 رکعت پڑھاتے تھے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا ان دونوں نے لوگوں کو 8 رکعت پڑھائی. اسی لیے اپنی بیوی سے کتنا اثر دور رہنا چاہیے, دیکھیے شادی کا طریقہ سنت کے مطابق یہی ہے کہ ظاہر بات کہ لڑکا یا لڑکے کا ولی, لڑکا یا لڑکے کا ولی ظاہر بات پیغام دے کس کو, لڑکی کے والد کو, اس پر قبول ہے تو ٹھیک ہے, تو گواہوں کی موجودگی میں
دو گواہ کی موجودگی میں کوئی شخص خطبہ مسنونہ پڑھ کر کے کہے ہاں بھائی ٹھیک ہے تم تمہارے حق میں دیا ہے رات مجھے قبول کرو ختم. بس اللہ کے رسول کو ماننے میں جاہل دل میں یہ طریقہ ہی جاتا ہے. اس کے لیے اب یہ جو ہے حلاوے اور بتاشے اور بارات جانا اور اس کے لیے سہرا پہنانا اور جا کر پھر لڑکی سے اجازت لینا, یہ تمام چیزیں کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں رائے نہیں تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے کتنے عرصہ دور رہ سکتا ہے, جتنے عرصے تک وہ دونوں ایک دوسرے پر راضی ہوں. میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے, وہ دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے اندر کسی کا دخل نہیں. شریعت اس سلسلے میں کوئی تحریر نہیں رکھی ہے. تو عمر رضی اللہ کے مصلحت کے طور پر یہ رکھا تھا کہ ہاں جو لوگ جائیں اتنے دنوں چھٹی دے دی جائے, اتنے دنوں میں انہیں چھٹی دے دی جائے ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارے حالات نہیں یہاں پر جا رہے, ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا. اب میاں بیوی دونوں خود بتے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ جا, لیکن اگر وہ جات نہیں دیتی بھائی ٹھیک ہے میں نہیں برداشت کر سکتی بھائی تمہارے ٹھیک ہے نہیں آ رہا چلے جائیں جب پھر اس کو چھوڑ.
جو سبقیاں سوال